اسلامی اخبار اس کی پہلی جلد میں تھے، ایک اسلامی مطلب جو رمضان کے تعلق سے اس پر کچھ پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ آپ ذرا جانتے ہیں ہماری بھی اسلامی مسجد مجلس ہے، ہم بھی یہاں جمع ہوتے ہیں دل کی اصلاح کے لیے، اور اس لیے ہماری اس مجلس کے اندر بھی اللہ والوں کے ارشادات ان کے ملفوظات اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ ان حضرات کا مقصود یہی رہا ہے اور ان سے دلوں کی اصلاح میں مدد ملتی ہے۔ اللہ پاک کے مانگ سے بیٹھنے کس کے جو روحانی ساتھی ہے روحانی ساتھی ہے، اللہ ہمارے دلوں کی اتار ہے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کافی اصلاح ہو جائے۔ یہ بزرگ ابھی ہمارے ہم اثر ہیں، جانتے ہیں اس سے پہلے گزشتہ بزرگوں کے واضح پڑھ رہے تھے، آج ہم ان کا یہ لائی واضح ہے، اس کا عنوان ہے روزہ ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ ماسک روزہ کے معنی یہ ہے کہ کھانے پینے سے اجتناب کرنا اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے اجتناب کرنا، روزے میں ان تین چیزوں سے اجتناب ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس کی نفسی حلال ہے، کھانا حلال، پینا حلال، اور جائز طریقے سے زوجین کا نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا ہے۔ اب روزے کے دوران آپ ان حلال چیزوں سے تو پرہیز کر رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، لیکن جو چیزیں پہلے سے حرام تھیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بدنگاہی کرنا، جو ہر حال میں حرام تھی، روزے میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے بدلے نہیں کر رہے ہیں، اور روزہ رکھا ہوا ہے لیکن وقت پاس کرنے کی گندی گندی دل میں دیکھ رہی ہیں، یہ کیا یہ ہوتا ہے؟ یہ ایک خلاصہ ہے اس میں سے ٹکڑا ہے۔ اور یہ چونکہ شعبان کے آخر میں یہ بیان ہوا تھا، اس لیے فرماتے ہیں انشاءاللہ چند روز کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور بہتمان ایسا ہوگا اس مہینے کی عظمت و برکت سے واقف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، تو نامعلوم کیا کیا رحمت اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں سے محسوس فرماتے ہیں، ہم اور آپ ان رحمت کا تصور بھی نہیں۔ اس مہینے کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں جن پر وہ تمام جانتا ہے، اس پر حد بھی کرتا ہے، مثلاً اس ماہ میں روزے فرض ہیں، الحمدللہ ان اماموں کو روزہ رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اور تراویح کے بارے معلوم نہ کہ سنت ہے، اور مسلمانوں کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان مبارک خصوصیت سے یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور رات کے وقت تراویح پڑی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی خصوصیت نہیں، اس میں تو شک نہیں ہے کہ یہ دونوں باتیں اس مہینے کی بڑی اہم عبادات میں ہیں، کہ بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ در حقیقت رمضان مبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ جل شان و شاہ فرمایا ہے ما خلق جن و انس الا ليعبدون، یعنی میں نے جنات انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، وہ یہ کہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ بتایا کہ اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں بعض لوگوں کو خاص کر نئی روشنی کے لوگوں کا شبہ ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت تھا، اس کام کے لیے انسان کو پیدا کرنے کیا ضرورت تھی، یہ انسان کو سے پہلے سے بہت اچھی طرح انجام دے رہے تھے، وہ اللہ کی عبادت تقدیم اور تخلیق میں لگے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے آصف علیہ السلام کو تخلیق پر فرمانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کو بتایا کہ میں اس طرح کے انسان پیدا کرنے والا ہوں, تو فرشتوں نے بے ساختہ یہ کہا کہ آپ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنا جو زمین کو ساتھ ہو جائے گا اور بوڑھے جی کرے گا اور کے بعد تفریح کا انجام دے ہی رہے ہیں. اس طرح آج بھی اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر رہے ہیں جب انسان کی تربیت کا مقصد عبادت ہوتا اس کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی, یہ کام کو فرشتے پہلے انجام دے رہے ہیں. یہ بات کیوں کہنی پڑی حضرت کو؟ کہ آج کے زمانے کے اندر تنقید عام ہے, نفس پہلے تنقید کرتا ہے, اس لیے یہ جملے چونکہ کہے گئے سنے گئے اس لیے اس کی وضاحت کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے لیکن ان کی عبادت مختلف نالج کی تھی اور انسان کے سکون جو عبادت کی وہ بالکل مختلف نالج تھی, اس لیے کہ فرشتے جو عبادت کر رہے تھے ان کے مزاج میں اس کے خلاف کرنے کا امکان نہیں, وہ اگر چاہیں عبادت نہ کریں تو ان کے اندر عبادت کو چھوڑنے کی صلاحیت ہی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے گناہ کرنے کا امکان ہی ختم فرما دیا, نہ انہیں بھوک لگتی ہے, نہ ان کو پیاس لگتی ہے, نہ ان کے لیے شہوانی تقاضا پیدا ہوتا ہے, حتیٰ کہ ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا. گناہ کی خاص گناہ پر گیا تو دور کی بات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کو اشرف باقی نہیں رکھا. کیوں کہ اگر فرشتے گناہ نہیں کر رہے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں, اور جب کوئی کمال نہیں تو جنت والا اجر ثواب مرتب نہیں ہوتا. کسی بات یعنی فرشتوں کے اندر اللہ نے منفی جذبات رکھے ہی نہیں, منفی قوت رکھی ہی نہیں, وہ تو اللہ کی عبادت کرنے پر مجبور ہے. اللہ کی نافرمانی کرتے ہی کر ہی نہیں سکتے. اب جس گاڑی کے سٹیئرنگ نہ ہو اس کی بھی چلے گی تو کیسے کرنا کیا سوال, تو فرشتوں کے سٹیئرنگ ہی نہیں وہ تو ان کو اختیار ہی نہیں مڑنے کا, مڑ ہی نہیں سکتے, ان کو گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آئے گا, خیال بھی نہیں آئے گا کہ اللہ تو رکھتے ہی نہیں, ان کے اندر رکھی استعداد رکھی ہی نہیں ہے. اس لیے وہ جو فرما رہے ہیں جو کہا کہ ہم کرتے ہیں تصدیق تفدیق, وہ تو تبدیل کرنی, ان کو ان کی تکلیف اسی کے اوپر ہے, وہ ان کے خلاف چل ہی نہیں سکتے. لیکن انسان کے اندر اللہ نے دونوں قسم کی قوتیں رکھ کے اس کو اختیار دے دیا, اسٹیئرنگ دے دیا, چاہے تو سیدھا رکھے سیدھا چلے چلے, چاہے تو بولے فجور کا مادہ بھی رکھ دیا اور تقوی کا مادہ بھی رکھ دیا, دونوں قوتیں اس کے اندر اللہ رکھ دی, کچھ کو فرمانے ہیں آگے. مطلب ایک شخص بینائی سے محروم ہے جس کی وجہ سے ساری عمر اس نے نہ کبھی فلم دیکھی نہ ٹی وی دیکھا, نہ کبھی غیر محل پر نگاہ ڈالی, بتائیے کہ ان گناہ کے ساتھ کرنے میں اس کا کیا کمال ہے؟ ہم بھی نہیں ہے غلط جگہ ڈالے گا, تو ٹی وی دیکھے گا, ڈرامہ دیکھے گا, گندی فلمیں دیکھے گا, تو کیا کمال آلہ ہی نہیں ہے دیکھنے کا, اس لیے کہ اس کے اندر ان گناہوں کی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں. لیکن ایک دوسرا شخص ہے جس کی بینائی بالکل ٹھیک, جو چیز چاہے دیکھ سکتا ہے لیکن دیکھنے کی صلاحیت موجود ہونے کے باوجود جب کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے فوراً وہ اللہ تعالیٰ توفیق نہ ہی کر لیتا ہے. اب بازار دونوں کو نوٹ سے بچ رہے ہیں, ہر دھنی بچ رہا ہے, یہ بھی بچ رہا ہے, ہم دینے بھی نہیں دیکھ رہا اور یہ بھی نہیں دیکھ رہا, فرق ہے یا نہیں؟ اس کے اندر تقاضا پیدا ہو رہا ہے اور دیکھنے کا آنا صحیح سلامت ہے, یہ اللہ کے در سے اپنی نگاہ کو جھکا رہا ہے, اس کی نگاہ ہی نہیں. تو کمال کس کا ہوگا؟ ہتھی کا کمال سننا ہوگا نا, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. پہلا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے اور دوسرا شخص گناہ سے بچ رہا ہے, لیکن پہلے شخص کا گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں اور دوسرے شخص کا بچنا کمال ہے. لہذا اگر گنائی کا صبح سے شام تک کھانا نہ کھائے تو وہ گما دی, بھوک ہی نہیں لگتی ان کو, ان کو بھوک ہی لگتی, انہیں کھانے کی حاجت ہی نہیں ہے. لہذا خود کے نہ کھانے کو اجر سواد, لیکن انسان ان تمام حاجتوں کو لے کر پیدا ہوا ہے. لہذا کوئی انسان کتنے ہی بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے, حتیٰ کہ سب سے اعلیٰ مقام یعنی نبوت پر پہنچ جائے, تب بھی وہ کھانے پینے سے مستغنی نہیں. سب سے بہترین انسان کون سی؟ سب سے بہترین انسان, لیکن کھانا اس لیے کفار نے انبیاء علیہ پر اعتراض کیا تھا, یعنی رسول کہتے ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں بازاروں میں چلتے ہیں, تو کھانے کا تقاضا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی لگا ہوا. اب اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا, تو یہ کمال کی بات, بھوک لگ رہی ہے رشتے کو بھوک نہیں لگ رہی, نہیں کھا رہا, کیوں؟ ایک بیمار ہے, انسانوں میں ایسا بھی ہوتا ہے نا, بھوک مر جاتی ہے بیماری کی وجہ سے, وہ بھی کھانا نہیں کھاتا, لیکن بھوک لگ رہی ہے, نفس تقاضا کر رہا ہے, لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے نفس کو کھانے سے روک رہے ہی ہیں. تو یہ کمال کی بات ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ویڈیو فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کو بھوک بھی لگے گی, پیاس بھی لگے گی, اور اس کے اندر شہوانی تقاضے بھی پیدا ہوں گے, اور گناہ کرنے کے دائیے بھی ان کے اندر پیدا ہوں گے, لیکن جب گناہ کا دائیہ پیدا ہوگا اس کو تو مجھے یاد کر لے گا, اور مجھے یاد کر کے اپنے نفس کو گناہ سے بچا لے گا. اس کی عبادت اور گناہ سے بچنا ہمارے یہاں قدر و قیمت رکھتا ہے, کیونکہ ہمارے لیے کرتے گناہ کر سکتا ہے, اندر کے گندے شمانی تقاضے کو غلط طریقے سے پورا کر سکتا ہے, لیکن میرے خوف سے میرے لیے اپنے نفس کو روک رہا ہے, یہ اس کی ذمہ, اور جس کا اجر و ثواب اور بدلہ دینے کے لیے ہم نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے کہ جس کی خدمت کیا ہے ہر قرآن کا مواد چڑھائی گیا ہے, اس لیے اس کے دل میں دائیہ پیدا ہو رہا ہے, تقاضا پیدا ہو رہا ہے, خواہشات پیدا ہو رہی ہیں اور گناہ کے معاملات سامنے آ رہے ہیں, لیکن انسان ہمارے خوف ہماری عزل کے تصور سے اپنی آنکھ کو گناہ سے بچا لیتا ہے, اپنے کان کو گناہ سے بچا لیتا ہے, اپنے زبان کو گناہ سے بچا لیتا ہے, اور گناہوں کے اٹھتے قدموں کو روک لیتا ہے تاکہ میرا اللہ اس سے ناراض نہ ہو. یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں کی, اسی لیے اللہ پاک نے اسی عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فتنہ زلیخا کے دماغ میں پیش آیا, اور مسلمان نے ایسا کہ جس کو نہیں جانتے, مسلمان کو پتا ہے نا اور مسلمان جو جانتا ہے, قرآن کریم کہتا ہے کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی, اس وقت زلیخا کے دل میں بھی گناہ کا خیال پیدا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی خیال آ گیا. آپ تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہوئے تنقید بیان کر رہے تھے، حالانکہ قرآن بھی بتلا جاتا ہے کہ گناہ کا خیال آ جانے کے باوجود، یعنی گناہ کی اشتعاد موجود ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے خوف اور ان کی عظمت کے اشتعاد گناہ کے تقاضے پر اس اشتعاد پر عمل نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کے خوف کے آگے سرے تقریب ختم کر دیا. لیکن اگر گناہ کا خیال بھی دل میں نہ آئے اور گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، اشتعاد نہ ہو اور گناہ کا تقاضا ہی پیدا نہ ہو، پھر ہزار ہم پر اللہ کا گناہ کی دعوت ہے تو یہ تنقید نہیں ہے، بات کرتے سمجھی سے ایسے جملے کہہ بھی دیتے. یہ تو اس تصویر کے مطابق جو عام طور پر کی جاتی ہے، لیکن اور بھی تصویر اس لیے لفظ میں نے جس میں کہتے استعداد تھی، لیکن جو مرافقین کی تحقیق ہے ان پر بازوں کی کہ آپ کو گناہ کا خیال نہیں آیا. شاہی لباس رحمۃ اللہ علیہ ایک دن گزرے ہیں جن کی کتاب الابریز مراکش کے علاقے کے رہنے والے، بالکل ان پڑھ تھے، یعنی دنیاوی طور پر کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن اللہ نے ان کو براہ راست علم لدنی جس کو کہتے اپنے پاس کے عطا فرمایا تھا، اور وہ ایسا کامل اور مکمل تھا کہ اس وقت کے بڑے بڑے علماء آپ کے پاس آتے آپ کا امتحان لیتے، یعنی اللہ کا کلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاداب اور عام لوگوں کے الفاظ ملا جلا کے پیش کر دیتے، آپ اس کو بالکل نکھار کے ادا کر دیتے، یہ تو بھی قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، یہ حالانکہ پڑھے یہ ایک علم یہ بھی ہے بعض علم جس کو خرط ہے عادت کے طرف، عادت کے خلاف، عادت تو یہی ہے، لیکن اللہ کبھی کسی کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے ایسی قوت کی عطا فرما دیتی ان کو بھی عطا دی. آپ کی کتاب کے اندر جتنا بھی واقعات موجود ہیں، حدیث کا درجہ بتا دیتے تھے، حدیث کس درجے کی حدیث ہے، حالانکہ پڑھے گئے عاشق لے میرے کی رحمۃ اللہ نے ان کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے جو تبریز البریز تبریز کے نام سے ملتی، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا ناصر میر کی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس واقعے پر یہ جو سلیحہ کا واقعہ جو ہم سب کا صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، میرا دل نہیں مانتا تھا جو عام مصیبتیں ہیں، اللہ کا نبی ہو تو خیال آ جائے. تو حضرت نے جو اس کی تفسیر کی اور اس کی تشریح کی تو میرا وہ انتشکار اللہ کو میں نبی کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، گناہ کی استعداد تو ہے، یعنی انسانوں سے پیدا فرمایا ہے، استعداد تو ہے، لیکن اس استعداد پر عمل کرنے کی اللہ نے ان کو طاقت یعنی محفوظ فرما کے نہیں کرتا. تو یہاں جو اس آیت کا ترجمے میں ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کو بھی خیال ہو گیا یا ہو رہا تھا، میں یہ نہیں تھا گناہ کا خیال نہیں ہو رہا تھا بلکہ اس کو مارنے کا خیال ہو رہا تھا، اللہ کے نبی کو. لیکن اگر وہ بھی تو یہ تشریح انہوں نے فرما دی کہ استعداد موجود خیال بھی آ جائے لیکن اللہ کا نبی اس پر عمل نہیں کرتا. لیکن حضرت وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ خیال نہیں ہوا تھا, خیال یہ ہوا تھا اس کو کہ معلوم کرتے ہیں سنا تھا خیال نہیں. بول آج کے دیر سے ہم اپنا ایک عجیب بات فرماتے ہیں اس کے اوپر, کہتے میری تسلی ہوتی میں پڑھتا تھا تفصیل تو مجھے ان سے کچھ اطمینان نہیں ہوتا تھا. کیوں فرماتے ہیں ایک عام تجربے کی بات ہے, ایک عام مشاہدے کی بات ہے کہ اپنی بیٹی کتنی حسین و جمیل کیوں نہ ہو, اپنی بہن کتنی حسین و جمیل کیوں نہ ہو, کیا کبھی سلیم و تبر جس کی طبیعت میں اسلام کی خبیث کی بات نہیں کرتا, جس میں حیا اس کی بات نہیں کرتا, جس کے اندر حیا کی رمق کی ہے, جس کی طبیعت میں اسلام کی ہے, جسے خیال کی آئے گا آئے گا مناتے ہیں. یہ ایک عام بات ہے, عام انسانوں میں ہے, عام مسلمانوں میں ہے کہ بہن ہے بیٹی ہے کتنی حسین و جمیل بھی ہو کبھی مسئلہ بھی نہیں آئے گا, آئے گا کبھی. اللہ کا نبی جو ہے تو کیسے مسئلہ آگے نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کی بچی کی پھر فرماتے کہ میں نے غور کیا تو غور کی تصویریں ایسی ملی جن کو یہ بھی تذکرہ ہے, اس کا خیال نہیں. لیکن دل فرد اگر ہوا تو کی تصویر یہ فرما رہی ہے. تو استعداد تو ہوتی ہے لیکن اس استعداد پر عمل اپنی قیادی قوت سے نہیں کرتے. اب یہ کمال تو یہی ہے کہ گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے اور بھی حالات کی دعوت جا رہے ہیں, لیکن سب چیزوں کے باوجود اللہ کے حکم کیا بھی سر تسلیم ہم کر کے ہمیں مان ہوا. یہ جملہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تو یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا, کہ گناہ کا تقاضا بھی ہو اور گناہ کی استعداد بھی ہو, پھر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے, میرا اللہ ناراض. ایک ہے خوف, ایک ہے خشیت, دو چیزیں ایک ہے, ایک ہے خوف, ایک ہے خشیت. خوف کے مار کر غلط کام کیا تو خشیت یہ ہے کہ محبوب کی ناگواری بھی جو ہے, محبوب کی ناگواری بھی اصلی خشیت. یعنی اللہ ایسے محبوب بن جاتے ہیں کہ اللہ پاک کی ناگواری بھی گوارا نہیں, گناہوں کو اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ مار پڑے گی مار سے بچنے کے لیے, بلکہ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ محبوب ان کی مرضی نہیں, ان کی بچہ نہیں, اس کے خلاف ہے. تو انسان کو اس کی پیدا فرمایا, جب انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے اس کا تقاضا یہ تھا جب انسان دنیا میں آئے تو صبح سے لے کر شام تک عبادت کے علاوہ اور کوئی کام نہ کرے اور اس کو دوسرے کام کرنے کی اجازت نہ ہونی چاہیے تھی. چنانچہ دوسرے پرانے پیر سے سنایا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں ان کے مال خرید لیے اور اس کا معاوضہ یہ تو مقرر فرمایا کہ آخر میں ان کو جنت ملے گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے مومن سے ان کی جانے ان کے ماں خرید لی ہے اور اس کا معاملہ کیا جنت. جب ہماری جانیں بک چکی, یہ جانے ہم لیے بیٹھے ہیں یہ ہماری نہیں ہے بلکہ بکوا مال ہے, جس کی قیمت لگ چکی ہے, جب یہ جان اپنی نہیں ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس جان اور جسم کو سوائے اللہ کی عبادت کے دوسرے کام میں نہ لگایا جائے. لہذا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا تو صبح سے شام تک تمہیں صبح سے شام تک کسی دوسرے کام کرنے کی اجازت نہیں, بس سجدے پڑے گا اور اللہ نہ کیا کرو, دوسرے کاموں کی اجازت نہیں, نہ کمانے کی اجازت نہ کھانے کی اجازت, یہ حکم کی کتاب کے خلاف نہ ہوتا, اس لیے کہ پیدا ہی عبادت بھی کیا گیا. لیکن قربان جائیے ایسا خریدار پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان و مال کو خرید لیا, اس کی قیمت پوری لگا دی یعنی جنت, پھر وہ جان و مال اسے واپس کرا دیا تاکہ یہ جان و مال کو اپنے پاس رکھ لو اور ہمیں اس بات کی اجازت دے دی کہ کھاؤ پیو کماؤ اور دنیا کے کاروبار کرو, بس پانچ وقت کی بات پڑھ لیا کرو اور فلا فلا تمہیں پرہیز کرو, بس یہ سچا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت کا عنایت ہے. لیکن جائز کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ جب یہ انسان دنیا کے کاروبار کام دھندوں میں لگے گا تو رفتہ رفتہ اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جایا کریں گے اور دنیا کے کاروبار دھندوں میں کھل جائے گا. تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ اوقات مقرر کروا دیے, ان میں سے ایک رمضان مبارک کا یہ مہینہ بھی ہے, اس لیے کہ سال کے 11 مہینے تک تجارت میں زراعت کی مزدوری بھی اور دنیا کے کاروبار دھندوں میں اور کھانے کمانے ہنسنے بوجھ میں لگے رہے اور اس کے نتیجے میں دلوں پر غفلت کا پردہ پڑنے لگتا ہے, اس لیے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مقرر فرما دیا کہ اس مہینے میں تم اپنے اصلی مقصد جو مقصد تخلیق ہے یعنی عبادت کے لوٹ آؤ, جس کے لیے تمہیں دنیا بھیجا گیا ہے اور جس کے تمہیں پیدا کیا گیا ہے, اس بات میں اللہ کی عبادت ہی میں لگے اور 11 مہینے تک تم سے گناہ کر دوں اس کو بخشوا دو اور دلوں کی صلاحیت پر جو میل آج کا دلوا لو اور دل میں جو غفلت کے پردے پڑ چکے ان کو اٹھوا لو. اس کام کے لیے ہم نے یہ مہینہ مقرر کیا ہے. اللہ مبارک مہینہ اس لیے ان کے شہر ڈاکٹر کبھی آپ کی رحمۃ اللہ علیہ پچھلے تو آپ کا بہت بڑی قیمت وہ فرماتے ہیں کہ 11 مہینے علم کے سیکھنے کے لیے اور رمضان عمل کے لیے, یہ عمل کا مہینہ ہے, اس لیے اللہ والوں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں تو رمضان کو انہوں نے صرف عبادت کے لیے مخصوص کر لیا, کوئی کام حالانکہ ان اللہ والوں کے باقی مہینے بھی دینی کاموں ہی میں گزرتے تھے. یہ دیکھیے پڑھانے کے اندر اور اتنا کے لیے اور مشاغل سارے دینی میرا بھی نہیں, لیکن پھر بھی سب طرف سے کر کے اس مہینے میں صرف اس طرف کیا ہے یعنی 11 مہینے میں دنیا کی مادی چیزوں سے دل نے اثر لے لیا اور لیا ہوا ہے. آج کل کی مادی فضائیں ایسی حالت آ چکی ہیں کہ دلوں نے اثر لیا ہوا ہے, روحانیت مغلوب ہو جاتی ہے, مادیت غالب آ جاتی ہے, یعنی مادی نفسانی موضوع کے حصول ہی کی فکر دل و دماغ پر سوار ہے. کیا جوان کیا بوڑھا کیا مرد کیا عورت کیا غریب کیا امیر جی کیا حاکم کیا محکوم کیا مریض کیا صحت مند اور کیا آج کا دن کا صبح سے لے کر شام تک شام سے صبح تک یہ فکر رہتا ہے مادی نفع کا حاصل مادی نقصانات سے بچنا یعنی اس جسم کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اللہ ماشاء اللہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ یہ شعور جس کا بیدار فرما دے, ورنہ عمومی طور پر ان مادی فضاؤں کے اندر تو اسی کا غلبہ ہے. یہ مادی کاموں میں لگے رہنے کی وجہ, یہ مادی فضاؤں میں مشغول رہنے کی وجہ, یہ پورے زمانے پر مادیت نے جو لپیٹ میں لے لیا ہے اس کی اطلاع ہے. کیا کھائیں, کیا فضاؤں میں کیا کھائیں, کیا پکائیں, کیسا لباس پہنیں, کیسی تواری ہو, پلاننگ کسی کے لیے ہو رہی ہے, اچھی تواری لینی ہے, پیسے جمع کرنے ہیں, اس کے لیے کیسے چمکیں آئیں, کیا کیا کام کیا جائے, اچھا گھر بنانا ہے اس کے لیے کہاں سے لیں, کیسے کمائیں, کسی میں لگیں گے, ایک صاحب آئے رمضان میں چند دن پہلے کی بات کہ لاہور کے پرانے محلے میں رہتے تھے, کاروبار کیا نہیں اچھا کاروبار نہیں چل رہا, لیکن پرانا لاہور کا پرانا, اب بچی جوان ہو رہی تو بچیوں کے رشتے اچھے نہیں آئیں گے کہ گھر پرانے محلے میں آئیں گے. دیندار بندے کی بات کر رہا ہوں میں, یہ بندہ دیندار تو یہ خیال ہوگا کہ یہاں رہتے ہوئے اچھے رشتے نہیں آئیں گے. اب اچھے رشتے کون سے, یہ بھی سوچ لو گا, اگر کس کو اچھا رشتہ کہتے ہیں ذرا دلوں میں تو ٹولو, ہم نے معیار کیا بنا لیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر کا مفہوم ہے کہ یہود مال کی بنیاد پر شادی کرتے تھے اور نصارا جمال کی بنیاد پر, دین کی, اور تم دین کی بنیاد پر کرو. آج ہم نے کیا بنا لیا بیان, یہ جمال اور مال ہی ہے نا, اچھے رشتے اسی کو کہتے ہیں نا. کیوں تمہیں کیا لگتا ہے دیندار ہوتے تھے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے خیال ہوا اپنے ڈیفینس میں گھر بنا لیتے ہیں, بنا لیا. اس وقت لگا ساری پونجی لگ گئی, ساری پونجی جو بات تھی وہ لگ گئی, مکان تو بن گیا لیکن اس کی فنیشنگ کے لیے پیسے, پینٹ وغیرہ کے لیے اور ان کی تزئین کے لیے بچے نہیں, شفٹ ہو گئے. اب کما کما کے فکر لگے لگانے کی, پہلی بیٹی کا رشتہ کہیں بات چلی اور قریب تکمیل کی تھی کہ جہاں اچانک انہوں نے انکار کر دیا. کس بات پر انکار کیا؟ کہ جنہوں نے گھر میں پیٹ نہیں کرایا تو وہ نہیں کریں گے, جنہوں نے پیٹ نہیں کرایا وہ کیا کریں گے؟ یہ بات تو ہو گئی, میں نے بس کو جان چھوٹی ایسے لوگوں سے جو مہندی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ مہندی نہیں کر سکیں گے, اسے جان چھوٹ گئی. یہ دیندار بندہ بتایا اسے خراب ہو رہا ہے, تو پریشان حضرت بچے کہتے ہیں کہ تم نے اپنی شادی سب کچھ کیا, اب بتاؤ یہ مہندی کہاں سے آئی ہے؟ خالص ہندو کی دماغوں میں کیا گسا ہو رہا ہے, جشن چاہتا ہے, نفس کیا چاہتا ہے, جشن ہونا چاہتا ہے. اسلامی شادی کے اندر جو حسن ہے اس میں لطف ہے وہ نہیں لینا چاہتے, وہ روحانی مزے کو جانتے ہی نہیں کہ وہاں بھی مزہ کیا چیز ہے, مادی جشن ہونا چاہتا ہے. مادیت نے ایسے دل و دماغ کو, ان مادی فضاؤں میں ایسے ہمارے کو حل بات کرنی ہے. پھر کہتے ہیں بچے نہیں مانتے ہیں اور میں نہیں مانتی اپنا نصیب مانتے اگر دوسرا بچے یہ جواب تو خود یہ کہہ رہے ہیں نا. حالانکہ جانتے ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو دین کی طرف اعلان نہیں تھا تو اس کی طرح جواب ہے کہ اس کو کہتا دین کی طرف تھے وہ دین کی طرف آ گئے اب تو ہم نے نہیں کرتی لیکن نہیں چونکہ ہم نے کیا بچے کہہ رہے ہیں تو ہم نے بھی کرنا ہے اب دیندار ہیں بزرگوں سے تعلق ملا ہے لیکن یہ رسم ہم نے کرنی ہے.
اخبار
کرنا ہے اس کے لیے کہ ندی کی رسم کے لیے ان کو پیسے مل جائیں. روحانی لوگوں سے بھی اللہ کرے روحانی بن جاؤں کوشش میں لگا ہوں اللہ کا شکر ہے. ارے حضرت حکم کی نامی میں طریقہ شروع ہونا کام کو تمہارے بھی اصلاح ہو جائے تو اصلاح کے دور سے گزر رہے اللہ سے مانگ رہے ہیں لیکن اب یہ کہتا ہوں کہ یہ تعلق تو روحانی ہے یہ روحانیت کے لیے ہے لیکن اس روحانی تعلق کو بھی مادی حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں. بزرگوں کو آپ پاس ہو جاتے ہیں یہ مادی نمبر کے لیے مادی مسائل کے لیے تو یہ مادیت نے ایسے ان فضاؤں نے ایسے ہمارے اوپر غلبہ کر لیا ہے. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ 11 مہینے اس فضاؤں میں رہتے ہوئے مادی فضاؤں میں رہتے ہوئے یہ مادیت نے دل و دماغ کو قبضہ کر لیا ہے تو اللہ نے 1 مہینہ میں روحانی دیا ہے. یہ رمضان ہمیں کہ مادی اثرات کو اندر سے نکال لو اور روحانی اثرات لے لو یہ روحانی فضاؤں میں کچھ وقت گزار لو. اللہ کرے بات سمجھ اس مہینے کے تقاضے کو سمجھ لیں الگ دیا سمجھ لیں سمجھتے ہیں اس ماہ میں اصل مقصد کی طرف آ جائے. اس لیے کہ سال کے 11 مہینے تو آپ تجارت میں زراعت میں مزدوری میں دنیا کاروبار دھندوں میں لگے رہے کھانے کمانے ہنسنے بولنے میں لگے رہے اس کے نتیجے میں دنوں پر غفلت کا پردہ پڑنے لگتا ہے بلکہ پڑ جاتا ہے. اس لیے 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مقرر فرما دیا کہ اس مہینے میں تم اپنے اصلی مقصد تخلیق یعنی عبادت لوٹ آؤ جس کے لیے تمہیں دنیا بھیجا گیا ہے جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے اس ماہ میں اللہ کی عبادت میں لگو اور 11 مہینے تک تم سے جو گناہ کرتے تھے اس کو بخشا دو اور دلوں کی صلاحیتوں جو میل آج کو دبا لو اور دل پر جو غفلت کے پردے پڑ چکے ان کو دبا لو. اس کام کے لیے مہینہ مقرر کیا رمضان کے معنی لفظ رمضان رمضان ہم رمضان کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں نیم کے سکون غلط استعمال کرتے ہیں یہی لفظ رمضان ہے یہ لفظ کیا ہے راہ کی ضرورت نیم رمضان ہم رمضان کہتے ہیں رمضان اور رمضان کے لوگوں نے بہت سے معنی بیان کیے گئے ہیں لیکن اصل عربی زبان عربی بھی الگ رمضان کے معنی جھلسا دینے والا جلا دینے والا. اس ماہ کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ سب سے پہلے جب اس ماہ کا نام رکھا جا رہا تھا اس سال یہ مہینہ شدید جھلسا دینے والی گرمی میں آیا جب رمضان آیا جب فرض ہوا تو کیا تھا یہ شدید اس لوگوں نے اس کا نام کیا تھا رمضان لیکن علماء نے فرمایا اس ماہ کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے بندوں کے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں. اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے بندوں کے گناہوں کو جھڑکا دیتی ہیں جلا دیتی ہیں. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مہینہ مقرر فرمایا 11 مہینے دنیاوی کاروبار دنیاوی دھندوں میں لگے رہنے کے نتیجے میں غفلتیں دل پر چھا گئی اور اس عرصہ میں جن گناہوں اور خطاؤں کا ارتکاب ہوا ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر بخشوا دو اور غفلت کے پردوں کو دل سے اٹھا دو تاکہ زندگی کی کلیاں ہو سکے. اس لیے قرآن نے فرمایا یعنی یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو رمضان کے مہینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سال بھر کے گناہوں کو بخشوانا اور غفلت کے حجاب دل سے اٹھانا اور دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا. جیسے کسی مہینے کو جب کچھ عرصہ استعمال کیا جائے اس کے بعد اس کی سروس جانا پڑتی ہے تو انسان ہے نا, سب جانتے ہیں نا, اوور ہانی کراتے ہیں نا. جیسے کسی مشین کو کچھ عرصہ استعمال کیا جائے اس کے بعد اس کی سروس کرانی پڑتی ہے, اس کی صفائی کرانی ہوتی ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کی سروس اور اوور ہانی کے لیے یہ رمضان مبارک کا مہینہ مقرر فرمایا ہے تاکہ اس مہینے میں اپنی صفائی کرا لو اپنی زندگی کو نہیں چھوڑ. لہذا صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی, بلکہ اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مہینے میں دوسرے کاموں سے فارغ کر لے. اس لیے کہ 11 مہینے تک زندگی کے دوسرے کام دھندوں میں لگے رہے, لیکن یہ مہینہ انسان کے لیے اس کے اصلی وقت تخلیق سے لوٹنے کا مہینہ ہے. اس لیے اس مہینے کے تمام اوقات اگر تمام نہیں کر سکتے تو اکثر اوقات یا جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے اللہ اپنے کے بات میں کرے, اور اس کے لیے انسان کو پہلے تیار ہونا چاہیے, اس کا پہلے پورا بنانا چاہیے. ہماری بات چلی بنا سے پہلے بھی یہ بات یہاں پر چلی کہ جیسے گھر میں کوئی فنکشن ہونا ہوتا ہے تو مہینے پہلے پروگرام بنتا ہے نا, اس میں کاروبار چھوڑنا ہوگا کچھ دن کے لیے ہے, چٹنی بنتی ہے نا ساری, جیسے گرمیوں کے موسم کے اندر ٹھنڈے علاقوں میں جانے کے لیے چٹنی سوکھی جاتی ہے نا پہلے سے ہی کاروبار بند کرنے کی. اور اگر جسمانی ٹھنڈک کے لیے کاروبار بند کر کے ٹھنڈے علاقوں میں جایا جا سکتا ہے تو روحانی ٹھنڈک کے لیے کاروبار بند کر کے فارغ کیوں نہیں ہوا جا سکتا, یہ بات یہ چلی گئی اور کچھ نے کیا ہوگا. پھر کیا کہ چلو بالکل فارغ کر دے تخلیقی کر لو, کچھ تو کمی کرو دنیاوی کاموں کو, کچھ تو بڑھاؤ اس چیز کے لیے. آج کل عالم اسلام میں ایک بات چل پڑی ہے جس کی ابتدا عرب ممالک اور خاص کر مصر اور شام سے ہوئی اور پھر دوسرے ملکوں میں بھی رائج ہوگی اور ہمارے یہاں بھی آ گئی. وہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے کچھ محفلیں منعقد ہوتی ہیں جن کا نام محفل استقبال رمضان رکھا جاتا ہے, جس میں رمضان سے ایک دو دن پہلے ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے اور اس میں قرآن کریم اور تقریر وار رکھا جاتا ہے, جس کا مقصد لوگوں کو یہ بتلانا ہوتا ہے کہ ہم رمضان مبارک کا استقبال کر رہے ہیں, اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. رمضان مبارک کے استقبال کا جذبہ تو بہت اچھا ہے, لیکن یہی اچھا جذبہ جب آگے بڑھتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد بدعت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. چنانچہ بعض جگہ پر اس استقبال کی محبت نے بدعت کی شکل اختیار کر لی ہے, لیکن رمضان مبارک کا اصل استقبال یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے نظام الاوقات بدل کر ایک ایسا نظام بنانے کی کوشش ہو کہ اس میں زیادہ زیادہ وقت اللہ جل جلالہ کی عبادت کرو. رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ مہینہ آ رہا ہے, کس طرح اپنی مصروفیات کو کم کر سکتا ہوں, اس مہینے میں کوئی شخص اپنے آپ کو بالکل ہی عبادت کی فارغ کر لے سبحان اللہ. اگر کوئی بالکل ہی اب تک فارغ نہیں کر سکتا تو یہ دیکھیے کہ کون کون سے کام ایک ماہ سے چھوڑ سکتا ہوں ان کو چھوڑے, اور کن مصروفیات کو کم کر سکتا ہوں تو کم کرے, اور جن کاموں کو رمضان کے بعد تک موخر کر سکتا ہوں تو موخر کرے, اور رمضان کے زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں لگانے کی فکر کرے. میرے نزدیک استقبال رمضان کا یہ صحیح طریقہ ہے. اگر یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ رمضان مبارک کی صحیح روح اور اس کے انوار و برکات حاصل ہوں گے, ورنہ یہ ہوگا کہ رمضان مبارک آئے گا چلا گیا اور اس سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اور جب رمضان مبارک کو دوسرے مشابہ سے فارغ کر لیا, اب اس بالغ ملک کو کس کا مصرف کریں, جہاں تک روزوں کا تعلق ہے ہر جگہ تک روزہ رکھنا فرض ہے, اور جہاں تک تراویح کا معاملہ اس بھی حد تک واقف ہے لیکن ایک پہلو جس کی طرف خاص طور پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ الحمدللہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کے دل میں رمضان مبارک کا ایک اہتمام اس کا تقدس ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ماہ مبارک میں اللہ کی عبادت کچھ زیادہ کرے, کچھ نوافل زیادہ پڑھے. جو لوگ عام دنوں میں پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنند سے تراتے ہیں وہ لوگ بھی ترابی جیسی لمبی نماز میں روزانہ شریف ہوتے ہیں. یہ سب الحمدللہ اس ماہ کی برکت ہے کہ لوگ عبادت میں نماز میں ذکر اذکار اور تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے ہیں, لیکن ان سب نفلی نمازوں نفلی عبادات نفلی ذکر و اذکار اور نفلی تلاوت قرآن کریم سے زیادہ مقدم ایک اور چیز ہے جس کی توجہ نہیں دی جاتی, وہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کو گناہوں سے پاک کر کے گزارنا. اس ماہ میں ہم سے جو گناہ سرزد نہ ہو وہ شوق تو لگتا ہے لیکن کدھر نہیں دھیان جاتا. لیکن اصل تقاضا یہ رمضان جو ہے رمضان جلسانے والا, گناہ جلسے گے توبہ کرے گا جلسیں گے نا, اگر توبہ ہی نہ کی بائکے لگے رہے تو گناہ تو نہ جلسیں گے نا. تو یہ اصل ہے کہ اس مہینے میں آنکھ نہ بہکے, نظر غلط جگہ پڑے, لیکن عادتیں جتنی پختہ ہو گئی عرض کیا تھا کہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے, شریف میں آیا پھر بھی گناہ ہوتے ہیں. سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے پھر بھی گناہ ہوتے ہیں, یعنی سال بھر شیطان کے ساتھ ایسی دوستی لگی ایسا گٹھ جوڑ ہوا کہ اس نے ہمیں گناہوں کی ایسی لت ڈال دی کہ عادت کرتے رہتے وہ نہ بھی ہو سکتے. اسی طرح بتایا گیا ہے کہ اس مہینے میں گناہ وہی لوگ کرتے ہیں جو پہلے گناہوں کے عادی ہوتے ہیں, نیا گناہ نہیں شروع کرے گا کوئی مہینے میں. اور اگر اس مہینے کے اندر گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت کرے زور زیادہ نہیں لگانا پڑے گا تو وہ بند کر دیا. اب جو کر رہے ہیں تو عادت کر رہے ہیں, نگاہ عادت پڑ چکی ہے. بے باک ہوگی نگاہ, اندر کے بریک فیل ہوگی, بریک نہیں اللہ نے, اندر کے بریک سمجھتے ہیں اللہ نے دیے بریک, آنکھ سے دو پڑھتے دیے اللہ نے, پڑھتے آئیے نہیں آنکھ کو, ان کو گرانے کی اندر قوت ہے گراتے نہیں, کہتے ہیں جی بے بستی ہو جاتی ہے. بہت دفعہ رکی جا رہی ہے کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں فون آتے ہیں ایس ایم ایس آتے ہیں ای میل آتی ہے خط آتے ہیں آتے ہیں ساتھی کہتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی, بلکہ ایسے ایسے بندے بھی میرے پاس آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ دوسروں کو بدنگاہی سے بچانے کے لیے اچھی تقریر کر کے سمجھا لیتے ہیں خود مسلمان. تقریب کا فن بھی آ گیا, سمجھانے کا فن بھی آ گیا, اس کی گندگی بتانے کا فن بھی آ گیا, اس کی کباہتیں بتانے کا فن بھی آ گیا, تو زبان سے بتا دیتی ہیں لیکن خود. آج کا دیندار طبقہ بہت پریشان ہے اس عادت سے, گندی عادت سمجھتے ہیں گندی عادت ہے, کیوں نہیں ہے پریشانی کہ نہیں ہے؟ میں حیادار کی بات کر رہا ہوں جس میں حیا کی رمق ہے, میں دیندار کی بات کر جس میں دین کی رمق ہے, پریشان ہے اس گندی عادت سے تو بے بتی کیا سمجھ میں آتی بتی, جب موقع آتا ہے تو بولے سب. تو میں نے اکثر ایک سوال آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھا کہ ایسے طبقے تھے جن کے اندر حیا کی رمق ہے, جن کے لیے دین کی رمق ہے اس سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ بتاؤ کہ والدین بیٹھے ہوئے ہوں اور نفس ایک گندا تقاضا کرے ہوتی ہے ضرورت تو بس میں تو ہے پھر کیسی بے بسی حیادار کی بات کر رہا ہوں جس میں حیات کی رمک ہے جس میں دین کی رمک ہے کہ والدین موجود ہو اور نفس سے گندا تقاضا کرے اور موقع بھی ہو تو بڑی آسانی سے ہم نفس کو کیا کر لیتے ہیں بریک لگا لیتے ہیں تو بریک تو ہے نا صلاحیت تو ہے استعداد تو ہے بس میں تو ہے بےبسی کیا تھا بے حیا کی بات نہیں کر رہا موجود ہے کیا حیادار کی بات کر رہا استاد موجود ہو شیخ موجود ہو دیندار دوست موجود ہو دیندار دوست موجود ہو ضرورت ہوتی ہے جی بس میں تو ہے لیکن بات عجیب یہی ہے کہ استعداد ہے یہاں استعمال کر لیتے ہیں اور جب کوئی یہ نہیں ہوتا اللہ کے اللہ دیکھ رہے ہیں دلوں میں جھانک رہے ہیں اس استعداد کو استعمال تو بھائی یہ مہینہ مشکل ہے اس مہینے میں ہمت کرو گے تو آسانی ہوگی غیر رمضان میں مشکل ہے اس مہینے میں آسانی ہے فضاؤں میں اللہ نے پاکیزگی پھیلا دی ہے سرکش شیاطین کی نوکر سے فضائیں پاک ہیں اس لیے دیکھ لو مندر کی رونق بڑی گئی نہیں بڑی جگہ بڑھ گئی جیسے رمضان کا اعلان ہوتا ہے گھروں سے کون اٹھا کے لاتا ہے کون جاتا ہے ان کے پاس اللہ نے میدان ہمارے لیے صاف کر دیا کھول دیا شیطان کو بند کر دیا سب کا شیطان اور نفس کی قوت توڑ دیتی ہے ایک مبارک مہینے کی برکت ہے نفس کی قوت کو کمزور یعنی بڑھنے والے کے لیے موقع ہے اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس طرح دھیان تو چلا جاتا ہے کہ رمضان آ گیا روزہ رکھنا ہے کھانا نہیں پینا نہیں بیوی کی جائز خواہش کو پورا نہیں کرنا اس سے تو روک لیا اور تراویح بھی پڑھ لی اور نوافل کا شوق بھی لگ گیا اور قرآن کی تلاوت بھی بڑھا لی لیکن جو عادت زندگی پختہ ہو چکی ہیں زبان کو جھوٹ بولنے کی جناب عادت پکڑی غیبت کی عادت پکڑی نگاہ کو عادت پک گئی ٹی وی آن کر لیا لڑکی تو نہیں چاہیے گانے چل رہے ہیں میوزیکل فون لگائی ہوئی ہیں وہ بعد میں دھیان نہیں جانا کرنا ہے تو یہاں پر پا رہے ہیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ احرام رمضان کا یہ ہے کہ عبادت کا شوق تو پیدا ہوگا اور عبادت کے شوق میں لگنا بھی اچھی چیز ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ اس مہینے میں یہ تہیہ کریں یہ عزم کریں یہ فیصلہ کریں کہ اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہے ایک رمضان گزار کے دیکھ لو گناہوں کے پاس پھر دیکھو کیسے گزار سے کرتے گنتی کے دن ہیں تو مشکل نہیں ہے فیصلہ کر لو تہیہ کر لو عزم کر لو جلد سوالو یہ ہے رمضان جھلس جائیں گے یہ جذبات من سے جھلس جائیں گے ان کو قابو پانے کے آگے بہت کچھ سناتے ہیں کہ اس مہینے میں آنکھ نہ بہ کے نظر غلط جگہ نہ پڑے کان غلط چیز نہ سنے زبان سے غلط کلمہ نہ نکلے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی معافی سے مکمل اجتناب ہو یہ مبارک مہینہ اگر اس طرح گزار لیا پھر اگر چاہے ایک نفل کا بھی پڑھو ایک دوسرے کا بھی اور چاہے تلاوت زیادہ نہ نہ ذکر کر دو لیکن گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کی ماں سے ناپی بچتے ہوئے یہ مہینہ گزار دیا آپ قابل مبارک یہ مہینہ آپ کی مبارک ہے 11 مہینے تک ہر قسم کے کام مبتلا رہتے ہیں اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک مہینہ آ رہا ہے تو کم از کم اس میں تو گناہ سے پاک کر لو, اس میں تو اللہ کی نافرمانی نہ کرو, اس میں تو کم از کم جھوٹ نہ بولو, اس میں تو غیبت نہ کرو, اس میں تو بدراہی کو مبتلا نہ ہو, اس بارہ مہینے میں تو کانوں کو غلط جگہ استعمال نہ کرو, اس میں تو رشوت نہ کھاؤ, اس میں سود نہ کھاؤ, کم از کم ایک مہینہ اس طرح گزار کرو. اللہ سے مانگے, اللہ یہ بات ہمارے دلوں میں اتار دے, اور اس مبارک مہینے کے اندر اگر ہم اس کا عزم کر لیں اور اس کا تہیا کر لیں, پھر دیکھیں اس کی برکات کیسے بلند ہو جائے, پھر دیکھیں کیسے روحانی لذت سے اللہ عطا ہوئے. اللہ کرے روحانی شوق روحانی بڑوں کو بھی چکھ, جن کو چکھ نہیں, جس نے چکھ نہیں وہ نہیں جانتا, جس پھل کو چکھا نہ ہو اس کا مزہ لفظوں بیان کیا جا سکتا ہے. شیخ محمد نے ہم نے واقعہ لکھا ہے پرانے زمانے کا, عرب کے اندر عام نہیں ہوتا, اب بھی نہیں ہوتا, لیکن اب تو ٹرانسپورٹیشن اتنی آسان ہوگی پوری دنیا میں سارے جگہ پہنچتے ہیں. ایک زمانہ کہ نہیں تھی گاڑی جا کے کتنے دن لگتے تھے جا سکتے ہیں, پھل ایسے پھل تو نہیں پہنچتے تھے نا, تو عام وہاں ہوتا نہیں تھا. تو بتاتے ہیں کہ ان کو ایک عرب جو ہے اس سے بات کرے کسی نے, تم نے سنا ہے کہ تمہارے ہند کے اندر کچھ ہند تھا نا, پاکستان نہیں بنا تھا پہلے, کہ تمہارے ہند کے سنا ہے کہ پھل ایسا ہوتا ہے جس کو تم منہ میں ڈالتے ہو اور پھر نکالتے ہو, تھوک بھرا ہوا پھر منہ میں ڈالتے ہو, تھوک تو بھرا ہوا پھر منہ میں ڈال دیتے ہو, کہتے ایسے انداز سے بیان سے الٹی آتی ہے. اس کا جواب کیا ہے کہ تم نے چکھا ہی نہیں, کبھی میں خیال بھی کیا کہ تھوک والا جو ہے نا عام سے کیوں نہیں, تھوک کے چاٹتا مشہور ہے نا, چاٹتا کہ تھوک ہے. تو بات یہ ہے کہ جس چیز کی لذت کو چکھا نہیں ہے لفظوں بیان کرنا مشکل ہے, اسی طریقے سے روحانی لذت کو الفاظ سے بیان کرنا ممکن ہے. روحانی لذت کو چکھنے کا آلہ کیا ہے؟ اللہ نے جسم کے اندر احساسات کے لیے اکثر آلے لہذا رکھے ہیں, دیکھنے کی لذت کے لیے بینائی رکھی ہے, میری لذت ہے نا دیکھنے میں مزہ, خوش نما منظر کو دیکھنے میں مزہ کیوں نہیں, خوشبو کی لذت کو لینے کے لیے اللہ نے ناک کے اندر شامہ رکھ لی. ایک آدمی کہتا ہے بڑی مزیدار خوشبو, دوسرا چکھنا شروع کر دیتا ہے کہتا لو تو کر دیے, خوشبو کا مزہ چکھنے سے, خوشبو کی لذت کو لینا ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے, شامہ وہ جو سونگنے کی, لمس کا مزہ لینا ہے تو لمسا چاہیے, گلاب کا پھول ہے نا ایک اس کا منظر ہے دیکھ کے آپ کو خراب ہوتی ہے کیسا رنگ ہے, ایک مزہ یہ ملتا ہے نا کیوں ہے نا, ایک اس کا لمس ہے, پتی پر ہاتھ پھیرو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, ایک مزہ ہے نا, لیکن اس مزے کو کیا لے گا لامتا, ایک اس کی خوشبو ہے. اس کے لیے تو احساسات اللہ نے جسم کے اندر رکھے ہیں, ان کے احساس کرنے کی جو قوت ہے وہ اللہ نے مختلف جگہ رکھی ہے, اچھی آواز کا مزہ لینا ہے تو اس کے لیے کیا رکھے اللہ نے کان میں رکھنے کی, وہ کام ہے بہرا محروم ہے, بہرا اس بھائی کا بتائیے اس کو سمجھا سکتے ہیں, پہلے میں ذکر کیا سکھر میں گیا ہوا تھا, ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ ترجمان ہیں گونگوں کی, ترجمان سمجھتے ہیں زبانوں کے ترجمانی کرنے والے ہوتے ہیں نا, گونگوں کے ترجمان بھی ہیں جو اشاروں کی زبان سے ان کو سمجھا دیتے ہیں, جب اصل میں چلتے رہتے ہیں تو وہ چونکہ گونگوں کے ترجمان سے اپنے دو گونگوں کو لے آئے, مسجد میں پیار کرا ہو رہا ہے, وہ ایک سے پیار ہے. اب پورا کا پورا مجمع میری طرف متوجہ, مجھے دیکھ رہا ہے, میری بات سن رہا ہے, اور وہ دونوں گروپوں کی توجہ کیا ہے سلیمان کی طرف. ان میں تو کبھی نہیں ہے کیوں, ایک بیان کرنے والوں کو دیکھنے میں ایک مزہ ہے کہ نہیں ہے یا نہیں, وہ کس سے ہے, اور بیان کو سننے کا مزہ ہے وہ کس سے ہے. اب وہ دیکھ تو سکتے ہیں لیکن دیکھنے کا سنا پھر مزہ ہے, کیوں خالی دیکھنے مزہ ہے, بیان کو سننا اور پھر دیکھنا ایک عجیب روپ ہے. اب وہ بیچارے سماج سے محروم ہیں, اس لیے مجھے وہ دیکھ کے کیا کریں, ان کی پوری توجہ دھیان کس کی طرف ہے, ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں نے وہی بات کی تھی, یہ بات چل رہی تھی, یہ بات میں نے کہیں دیکھوں ابھی سامنے آپ کے, کہ یہ ایک ہی سن کی مری ہوئی ہے ہی نہیں, اس لیے سننے کی لذت یہ کیا ہے ہم ان کو سمجھا نہیں سکتے. بلکہ مولانا سعید خان صاحب کی ہیں, ایک ترجمان نے آ کے بتایا کہ میرے دل میں ایک دفعہ بات آئی, ایک چلے میں جماعت میں چل رہے تھے کہ یہ اس لیے گھوم گیا کہ یہ بہری ہیں, عجیب بات کہ گونگا کیوں ہے کہ بہرا ہے. چھوٹا بچہ جس کی سماج صحیح ہوتی ہے, الفاظ سنتے 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 پھر اس کے اندر کی گویائی کام کرتی ہے, اس کو رونا شروع کر دیتا ہے. یہ جو سونے گا نہیں وہ کیا کرے گا, سنے گئی تو کہتے مجھے خیال ہوگا کہ اس لیے گونگے ہیں کہ یہ میں نے سنا نہیں. تو میں نے دل چاہا کہ ان کو میں کوشش کروں کہ زبان کی حرکات سے آواز نکالیں, تو میں نے کلمہ کہلوایا, تو کلمہ انہوں نے یاد کر لیا, اپنی زبان دکھا کر ایسے کر ایسے کر ایسے کر, اور پورے چلے میں پورا پاتے یاد کر سنائی ہمارے سامنے. اچھا سنا تو جیو نے ایک بت میں وہ تو ایک ٹیکنیکل انہوں نے ایک طریقہ بتا دیا نا کہ زبان کو میں بول رہا ہوں تو بھائی میری زبان کاٹ تو بولو گا. یہ زبان پکڑ کو بات ڈال کے کھینچ دیا جائے, ایک خاص حرکات ہے نا, پھر اس کے ساتھ کی گھوم گھوم کی سارا مل کے آپ آپ بات دیتے, تو یہ مشق کرائی لیکن میں ہوں تو میں آپ یہ کہہ رہا جیسے مختلف احساسات کی اب لذت کو لینا ہے تو اس کے لیے خاص آرا رکھ دیا, بینائی آنکھ, سماج کے لیے کان, شامہ کے لیے ناک, کیونکہ زبان کو لذت کے لیے بولنے کے لیے. اسی طریقے سے جو روحانی لذت ہے اس روحانی لذت کو لینے کے لیے, اس کے نفس کو لینے کے لیے اللہ نے دل کے اندر کیا جو بیدار نہیں کی طرف کیا کیا ہمیں تو مزے نہیں آتا. دیکھیے فرمایا گیا ہے کہ جو نگاہ اللہ کی حرام کی چیز کو دیکھتے سے رک جائے, حکومت کر رہا ہوں, جو نگاہ جو نظر اللہ کی حرام کی چیز کو دیکھ کے رک جائے, اللہ پاک اس کو ایسی ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں, اس کا دل اس کو محسوس ہو. اور حقیقت ہے جو نہ دیکھنے مزہ ہے دیکھنے صرف, اگر وہ احساس بیدار ہو جائے, وہ احساس بیدار ہو جائے, اس لذت کو چکھ لے جو اس پردے کو گرانے سے لذت اندر میں چھوٹتی ہے جس کو بتایا گیا, اس کے سامنے دیکھنے کا مزہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کے احساس کو بیدار کر, میں یہ مہینہ اس کے لیے یہ اللہ نے دیا, بیدار کرا سکتے ہیں اس مہینے کے اندر روحانی لذتوں کے احساس کو بیدار کرا لیں, اللہ نے موقع عطا فرمایا, تہیا کر لیں, عزم کر لیں, پکا ارادہ کر لیں کہ یہ مہینہ گناہوں سے پاک گزاریں گے اور اللہ پاک کی اطاعت میں گزاریں گے, اور پھر دیکھیں اندر میں احساس بیدار ہوتا ہے. نیکیوں کے بیج ڈالنے کا موسم ہے, اب ڈال دو, دیکھو سارا سال پھل دے. اللہ ہمیں سمجھ کی تفیق عطا فرما دے کہ بھائی ہماری یہ محفل بھی دیکھیے اس احساس کو بیدار کرانے کے لیے ہے, جس کا ایک طریقہ اللہ کے ذکر کی کثرت بھی ہے, اس کا مستقل حکم بھی ہے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوں گے, جب اللہ پاک متوجہ ہوں گے تو اللہ کی رحمت کی نگاہ جب پڑے گی, شفقت کی نگاہ جب پڑے گی تو نورانیت آئے گی, اس نورانیت سے ظلمت نکلے گی, صفائی ہوگی, احساس قدر بیداری ہوگی, اندر روحانی قوت آئے گی. تو فکر کی کثرت سے دلوں کے اندر پاکیزگی آتی ہے, پاکیزہ جذبات ابھرتے ہیں, منفی جذبات دبتے ہیں. پھر ہمارے یہاں چونکہ ذکر خفی کی ذکر قلبی کی مشق ہے, یہ دل میں چپ کے اللہ کو یاد کرنا اس کا مستقل حکم بھی ہے. وقت کو ربا کا بھی نفس کا تدر الوقی فتن و دون الجہد من القول بالغدود والآسانی ودا تقول من الغافلین, فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی دل کیا آج بھی کرتے پکارے بغیر, یعنی چپ کے اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو, کثرت سے یاد کرو اور غافلین میں تلاوت, یعنی دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپ کے غفلت سے اللہ کی یاد بتا دو. تو دل کے اندر بیداری چاہتے ہیں تو دل میں کیا کریں, اللہ کی یاد ربی کا مطلب تبدیلا, یہاں فرما رہے ہیں رب کو اس کے اسم کے ساتھ یاد کرو, اس کے نام کے ساتھ یاد کرو, خالی ہو گئے. تو مشق کرنے کے لیے تنہائی میں بیٹھے اور اپنے دل میں اللہ کی یاد کو اللہ کے نام کے ساتھ کثرت سے کریں, اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ کا نام کیا ہے؟ اور تبارک قسم ربی کا فرما رہے بڑا متبرک نام ہے, رب کا نام بڑا متبرک نام ہے, اس کے تبرک کو لینا ہے, اس کی برکت کو لینا ہے, اس کو دل پہ رچا لے بتا لے, اس کو دل پر لکھ لیں, اس کو دل پر نقش کر لیں, تو دل میں کیا آئے گی؟ برکت آئے گی. وہ برکت کیا ہوگی؟ دل کے اندر پاکیزہ جذبات ابھرے گی, عطاق کے میلان بڑھے گا, نہ پاک اور گندے جذبات کیا دبیں گے جھڑیں گے, نہ فرمانی سے نفرت بڑھے گی. تو ذکر اس میں ذات کی مشق یہاں بھی سیکھنا ہے اور اپنے روز مرہ کے اندر معمولات میں اس کو ایک اپنا معمول بنا کے اس کی مشق کریں کہ تصور سے دل پر لکھیں لفظ کیا اللہ, خوشنما رنگ جو جس کو اچھا لگتا ہے, اور پھر تصور سے زبان کو بند کر کے دل کے اندر تکرار کریں اب اس کا تبرک دل میں آتا چلا جائے گا. اور اس تکرار کا فائدہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ تکرار یہ کریں گے, جس کو یاد کر رہے, جس کا نام لے رہے, جس کو پکار رہے اس کا خیال ہمارے دل و دماغ میں سما جائے گا, تو اس سے جو حیا آئے گی تو تنہائیوں کے اندر بھی اس کے حرام کاموں سے رکنے پر ہمت بڑھے گی. یہ تکرار کس لیے؟ تو یہاں بھی مشق کرنی ہے اور اپنے روزانہ کے معمولات سے کچھ وقت مقرر کرتے ہیں, اس مہینے میں زیادہ کوشش کریں, کیونکہ اس مہینے میں جس نیکی کے بیج کو ڈالیں گے سارا سال انشاءاللہ پھل دے گا. اس ذکر کی مشق کچھ وقت اس کے لیے بھی پہلے سے بڑھائیں اور دل کے اندر تکرار اور اللہ سے مانگے, اس میں جو مقصود ہے یعنی پاکیزگی دل کے اندر, تو قوت ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر بھی اس کی بچ کر لیتے ہیں.
جتنی خیریں تیری حدیث سے مانگی تھی کر کے اپنا
اور جن شروع سے میری حدیث صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ماہی تمہیں تو محتاط ہوا اور جن دوستوں بھائیوں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا وہ دوست سنائیں اور آدی نے مطلب کی جائز دلی تمناؤں کو پورا ہوا اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سیدنا Thank you.